الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 41 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے قرآن کے احکام عشرہ بیان ہوئے، خاتمے میں شرک پر تنبیہ کی گئی، اسی سے پھر مضمون کو آگے بڑھایا اور ان لوگوں سے خطاب شروع ہو گیا جو سورہ کے مخاطبین ہیں. فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لیں. اس آیت کی میں شرح کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ شرک کی وہ کیا نوعیت تھی جو خاص طور پر ان قوموں کے ہاں پیدا ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، یا جن کے ہاں ان کی تاریخ گم نہیں ہو گئی ہوتی، بلکہ وہ انہی کی نسبت سے دین کو سمجھتی، بیان کرتی اور اس میں بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتی. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا، یعنی یہی توحید تمہارا موضوع ہے. شرک کی تردید ہر پہلو سے کی جا رہی ہے اور آخرت کی منادی ہے. یہ جو بڑے حقائق ہیں، یہ تو قرآن مجید میں اتنے پہلوؤں سے بیان ہوئے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان کے تنوعات کا استقصاء مشکل ہو جاتا ہے. قرآن مجید اپنی اس خصوصیت کی طرف جگہ جگہ توجہ دلاتا ہے، تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ اب کوئی کسر رہ گئی ہے. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی توحید کی حقیقت بھی گوناگوں پہلوؤں سے کھول کر بتا دی ہے اور شرک کی شناخت بھی اس طرح واضح کر دی ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں. یعنی اگر احکام کے لحاظ سے دیکھیں تو مثال کے طور پر میراث کے احکام دو جگہ بیان ہوئے ہیں، اسی طرح سے طلاق کے احکام سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں، بقرہ میں بیان ہوئے ہیں، یا ایک آدھ جگہ اور کچھ ضمنی چیز آئی ہے. لیکن توحید اور شرک کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. توحید اور شرک یا آخرت، یہ قرآن مجید کے بنیادی موضوعات ہیں. قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے اور انذار کے پہلو سے اس کا موضوع ہی قیامت ہے. قیامت میں لوگ سرخرو ہوں گے توحید پر سچے ایمان کے نتیجے میں. اس کی بنیادی دعوت یہی ہے. بار بار بتا دیا ہے کہ اگر توحید اور شرک کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی، جانتے بوجھتے شرک کو اختیار نہیں کیا، تو بڑی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو و درگزر کے مرحلے میں تمہارے لیے بھی کسی نہ کسی درجے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہی معاملہ صحیح نہیں ہوا، اسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، تمہارے استکبار نے تمہیں اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرانے پر آمادہ کر لیا، تو پھر معافی بہت مشکل ہو جائے گی. یہ مضمون ہے قرآن کا، چنانچہ اسی کے لیے یہ لفظ تصریف استعمال کیا ہے کہ توحید کی حقیقت ہم نے اس قرآن میں کئی پہلوؤں سے واضح کی ہے، اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اشکالات کو دور کیا ہے. اسی طرح شرک کی شناخت بھی مخاطبین جتنی بات سمجھ سکتے تھے ہر ہر پہلو سے واضح کر دی ہے، یہاں تک کہ پھر اس قرآن کے خاتمے پر وہ اعلان بھی کر دیا ہے جو سورہ اخلاص میں ہمارے سامنے آتا ہے اور جس میں چند جملوں میں قرآن کی پوری دعوت توحید کے معاملے میں واضح کر دی گئی ہے. یعنی وہ شرک جو کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو کسی سے صادر قرار دینے میں پایا جاتا ہے اس کی بھی بالکل واضح الفاظ میں نفی کر دی ہے. وہ شرک جو خلق و امر میں کسی کو ساجی ٹھہرانے کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کی بھی نفی کر دی ہے. تو ہر لحاظ سے اس کو واضح کر دیا ہے. یعنی توحید کی حقیقت بھی گوناگوں پہلوؤں سے کھول کر بتا دی ہے اور شرک کی شناخت بھی اس طرح واضح کر دی ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. یعنی یہاں اب یہ نہیں ہے کہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی یا ایک جگہ پر ایک لفظ واضح نہیں تھا یا سیاق و سباق سے کوئی غلط فہمی ہو گئی. اتنے پہلوؤں سے بات کو واضح کیا ہے کہ ایک جگہ سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری جگہ آنی چاہیے, دوسری جگہ نہیں آئی تو تیسری جگہ آنی چاہیے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کا یہی اسلوب ہے جس سے وہ اپنے اجمال کی تفصیل اور اپنے معجزانہ کلام کی ایسی شرح و تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. یعنی دنیا میں کبھی بھی بنیادی مضامین اتنے پہلوؤں سے اور ان گوناگون طریقوں سے بیان نہیں ہوتے. قرآن مجید نے ان کو بہت کمال اسلوب میں بیان کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ہر جگہ نظائر پیدا کرتا چلا جاتا ہے. زبان کے نظائر بھی در حقیقت اسی وجہ سے قرآن مجید میں بہت مل جاتے ہیں جب وہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے, کیونکہ وہی مضامین ہے شرک کی تردید کے, توحید کے, اس بات کے, آخرت کی منادی کے جو بار بار آتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں الفاظ میں بھی بڑا اشتراک پیدا ہو جاتا ہے ان کے استعمال کے پہلوؤں میں. تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں. لیکن کیا مخاطبین نے یاد دہانی حاصل کر لی ہے؟ فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, لیکن ان پر افسوس, اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے. انسان جب اپنے مقدمات ذہن میں قائم کر کے دوسرے کی بات سنتا ہے, اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, اپنے آپ کو تعصبات اور خواہشات سے اوپر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو پھر یہی نتیجہ نکلتا. یعنی بات واضح کی جاتی ہے وہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ اب کیا کسر رہ گئی, پھر کوئی نقطہ پیدا کر کے اپنے آپ کو گریز کی راہ دکھا دیتا ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. صحیح رویہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہماری رائے سے مختلف, ہماری سوچی ہوئی بات سے الگ ہمارے سامنے آئے, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے تعصبات, اپنے تصورات کو ایک طرف رکھ دیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس شخص کی جگہ پہ کھڑے ہو کر جو بات کہہ رہا ہے, وہ اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر تو اور بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن کسی عالم, کسی فقیہ, کسی دانشور, کسی مفکر, کسی سیاسی رہنما کی بات بھی اسی طریقے سے سننی اور سمجھنی چاہیے. باہمی معاملات میں بھی یہی اصول اور یہی طریقہ ہے. اگر آپ اپنے ذہنی تحفظات کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں گے تو نفرت پر کھڑے ہیں یا بیزاری پر کھڑے ہیں تو ہر وضاحت آپ کی بیزاری بڑھا دے گی, اور اگر آپ سمجھنے کی جگہ پر کھڑے ہیں تو دو جملے چیز کو واضح کر دیں گے. لیکن ان پر افسوس, اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا, ان سے کہو کہ اے پیغمبر, اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے. قرآن مجید کا وہی اصل, ایک جگہ تنبیہ پھر استدلال, استدلال پھر تنبیہ, اسی طریقے سے قرآن مجید کی تمام صورتوں میں مضمون آگے بڑھتا ہے. تو اب یہ پھر دیکھیے استدلال کیا, فرمایا کہ ان سے پوچھو, بات تو ہو رہی ہے نا ابھی ان سے, کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ تمہارا خیال ہے یا تم کہتے ہو تو پھر یہ نظم عالم اسی طرح کھڑا رہتا، طاقت قوت قدرت، یہ کیا خیال ہے کہ شراکت کو گوارا کر لیتے ہیں؟ یہ تو نہ دنیا میں کبھی ہوا ہے، نہ اللہ کی کائنات میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی بحث بعض اوقات فلسفے و علم کلام میں اٹھا دی جاتی ہے کہ کیا ہم اپنی فطرت پر اللہ تعالیٰ کی فطرت کو قیاس کریں؟ یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں جو اپنے مقدمات قائم کرنے ہیں وہ تو اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے قائم کرنے ہیں۔ یعنی اگر ہم تنہا پروردگار کو سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے ہی استدلال کی بنیاد پر سمجھیں گے، اور اگر کسی چیز کی اپنے افکار میں غلطی سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے ہی تضادات کا تجزیہ کر کے سمجھیں گے۔ تو قرآن اسی وجہ سے اس جگہ سے کبھی اپروچ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو خدا کے ہاں سے لے جا کر بات سمجھائے، انسان جس جگہ پر کھڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، وہ عقلی مقدمات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے ہاں ایک علم ہے جو ودیعت کر دیا گیا ہے، وہ اشیاء پر اس کا اطلاق کرتا ہے، وہ بنیادی تصورات جو اس کے اندر ہیں وہی اس کے علم کا ذریعہ بنتے ہیں، اسے ایک حصہ اخلاقی دیا گیا ہے، اس کے پاس ایک حصے جمالیات، یہی وہ چیزیں جن کی بنیاد پر وہ خدا کا مخاطب ہوا ہے۔ تو خطاب کے لیے تو ایک قدر مشترک چاہیے، یعنی میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، اگر وہ زبان آپ نہ سمجھتے ہوں جو میں بولتا ہوں، تو مخاطب جس چیز کو جانتا ہے وہی وہ قدر مشترک پیدا کرتی ہے، وہ لفظ کی بنیاد پر پیدا کرتی ہے، وہ عقلی مقدمات کی بنیاد پر پیدا کرتی ہے، وہ اخلاقی مقدمات کی بنیاد پر پیدا کرتی ہے۔ تو ہماری ساری گفتگو اور سارا استدلال یہیں سے ہوتا ہے۔ فلسفے اور علم کلام کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اس شاہد پر، یعنی یہ جو کچھ اس دنیا میں ہم کو نظر آ رہا ہے، غائب کو قیاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جس جس پہلو سے بھی آپ اس کو دیکھیں گے، وہاں صرف خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتا دیا بس اس کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے، اور اس کے بعد وہی بات جو ہمیں بتائی گئی ہے سورہ آل عمران میں کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے، یعنی وہ علم کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، وہ اس کے درپے نہیں ہوتے کہ خدا کی دنیا کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں، وہ اپنے استدلال کی بنیاد ہمیشہ اپنی دنیا میں رکھتے ہیں۔ ہماری دنیا میں ہمارے سامنے وہ حقائق ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتے ہیں اور ہمارے حواس کا ادراک بن جاتے ہیں، اور وہ حقائق ہیں جو ہم ان سے استنباط کر سکتے ہیں، بس اس کے بعد ہمارا علم ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے کوئی ذریعہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اصل میں اسی ذریعہ علم سے جو تاریخ بنتی ہے وہ خبر بن کے ہم تک پہنچتی رہتی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں، تو اسی تک محدود رہنا چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ ان سے کہو اے پیغمبر کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ شراکت، اور وہ بھی خدائی میں شراکت، انہیں کبھی چپ کے ہو کر بیٹھنے نہ دیتی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم تو اپنے گرد و پیش میں معمولی درجے کا اقتدار، معمولی درجے کی قوت دیکھتے ہیں، وہ شراکت کو گوارا نہیں کرتی، یعنی صرف مفادات ہوتے ہیں جو ایڈجسٹ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ورنہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ اسی کو بعض فلسفیوں نے بالکل درست سمجھا ہے کہ انسان کی جو تین جبلتیں ہیں، ایک جو اس کی مادی ضرورتیں ہیں جس کو شکم کی جبلت کہا جاتا ہے، مجھے اپنا پیٹ بھرنا ہے، یہ جب پوری طرح احاطہ کر لیتی ہے تو پھر وہ محاورے میں کہتے ہیں نا کہ ماں بھی اپنے بچوں کو کھا جانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جنس کی جبلت کا ہے، یہ منہ زور ہو جائے، انسان اس میں اس حد تک غلطان ہو جائے کہ اس کے لیے یہ ایڈکشن بن جائے، تو اس سے نکلنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور یہی چیز تفوق کی جبلت پیدا کرتی ہے، یعنی میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میری یہ حیثیت ہے، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ چیزیں مجھے ودیعت ہوئی ہیں۔ اس وقت پھر یہ بھول جاتا ہے انسان کہ یہ سب خدا کا عطیہ ہے، اور یہ وہ عنایتیں ہیں کہ وہ لمحے میں چھین سکتا ہے، اور اس دنیا میں ہم اطلاع کے لیے آئے ہیں، یہ اکڑنے کی جگہ نہیں ہے، وہ بہرحال اکڑتا ہے۔ اسی تفوق کی جبلت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ متکبر ہے، یعنی اپنی بڑائی کا احساس رکھتا ہے، اس کے وہ شایان شان ہے، میرے لیے آپ کے لیے یہ محض حماقت اور بلادت ہے۔ تو اس کو سمجھ کر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خدائی میں شراکت، یعنی کوئی خدا ہے، کوئی اور معبود ہے، اور پھر وہ چپکے سے بیٹھے رہے، وہ لازماً صاحب عرش سے نزاع اور مخاصمت کی راہ ڈھونڈتے، یعنی پھر باقاعدہ اس کے منصوبے بن رہے ہوتے اس کائنات میں کہ بڑا صحیح، لیکن ذرا دیکھتے ہیں کوئی راستہ ہم بھی نکالتے ہیں تاکہ خود صاحب عرش بن جائیں، اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اس کے نتیجے میں درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ قرآن نے دو تین جگہ اسی طرح استدلال کیا ہے، وہاں بھی یہاں یہ کہا ہے کہ اگر اس دنیا میں دو معبود ہوتے، دو الہ ہوتے، اس کائنات کے دو خدا ہوتے، تو لفسدہ تھا، یہ زمین و آسمان بالکل فساد کا شکار ہو جاتے۔ اسی بات کو یہاں اس دوسرے پہلو سے بیان فرمایا ہے، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوًا کبیرا، اللہ پاک اور بہت ہی برتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، پاک اور برتر ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، سبحان ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ چیزیں جو دوسرے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کے شائن شان نہیں، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا جو بھی تصور کرے اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کے لیے اس کو خبر کی ضرورت ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقلاً محال ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہستی خدا بھی ہو اور ایسی ہو، کوئی ہستی خدا بھی ہو اور اس میں یہ صفت ہو یا یہ صفت نہ ہو؟ تو یہ سبحان کا لفظ اصل میں تنزیہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوًا کبیرا، پاک اور بہت ہی برتر ہے، یعنی یہ چیزیں تو کہیں وہم میں بھی نہیں آنی چاہیے اس کی ذات کے بارے میں۔ اس وجہ سے شرک کا کوئی شائبہ بھی تمہارے عقائد میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو سبح له السماوات و سبع والارض و من فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی یہ تم ہو جن کو اختیار دیا گیا ہے، تم تہمتیں خدا پر جوڑنے بیٹھ جاتے ہو، ورنہ زمین و آسمان تو اس کے قانون کے پابند ہیں، اس کی مٹھی میں ہیں، جس راستے پر ان کو ڈال دیا گیا ہے اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے فرمایا کہ ایسی ہی چھ اور دنیائیں، میری کائنات ایسی وسیع ہے، اور ہر جگہ کا یہ زمین ہو یا وہ زمین ہو، یہ سب تو اسی کی شہادت دے رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں انسان اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے، جنات جیسے کہ وہ بھی مخاطب ہے ضمناً بعض جگہ پر، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ اللہ کے بارے میں وہی بات کہنی چاہیے جو اس کائنات کے خالق اور اس کائنات کے رب اور اس کائنات کے بادشاہ کے شایان شان ہو۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی تم جو تہمتیں چاہو خدا پر جوڑو، لیکن زمین و آسمان تو اپنے وجود سے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہاری ان تہمتوں سے پاک اور بالا تر ہے۔ اس کی بڑی عمدہ تفصیل کی ہے سورہ ملک میں کہ یہ پوری کائنات اگر تم اس پر غور کر کے دیکھو اور بار بار نگاہ دوڑاؤ تو کوئی خلل نہیں پاؤ گے اس میں۔ اس کا یہ استحکام، اس میں قوانین کی یہ وحدت، اس میں نیچے سے اوپر تک ایک ہی نظم، یہ بتا رہا ہے کہ تم جو مختلف ہستیوں کو اس میں شریک ٹھہراتے ہو، یہ محض تہمت ہے۔ اگر وہ ادنا درجے میں بھی کہیں شریک ہوتی تو یہ محکم نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ محکم نظام اپنے وجود سے اس بات کی شہادت دے رہا ہے، اپنے وجود سے تسبیح کر رہا ہے، اپنے وجود سے اللہ کو تمہاری ان باتوں سے پاک قرار دے رہا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین جو اور جو ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی. یعنی ایک تو پہلو وہ ہے جو ہمارے ہی سامنے ہے, وہ یہ کہ ان کا وجود, محکم نظام, اس میں کار فرما قوانین, ان کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق گرداں رہنا, اللہ کی اسکیم سے پوری طرح ہم آہنگ ہو کر اربوں سال گزار دینا, یہ بتا ہی رہا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا ہے کہ ایک درجے کا شعور میری اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں, وہ میری معرفت کا شعور ہے. اور وہ شعور وہ تم شاید نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ جس چیز کو تم شعور سمجھتے ہو تمہاری گرفت میں اسی کے مماثل چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن یہ جمادات بھی, یہ نباتات بھی, یہ سب کسی نہ کسی درجے میں اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں. اور یہ فرمایا ہے یہاں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تسبیح اس کو ان چیزوں سے پاک قرار دینا جو لوگ اپنے غلط رویوں, غلط تصورات اور غلط مضمومات سے اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, اور حمد اس کو ان صفات سے متصف قرار دینا جو اس کے شان شان. تو اسی وجہ سے یہ حمد اور تسبیح دونوں ساتھ لگی ہوئی ہیں. یعنی حمد ایک مثبت چیز ہے اور تسبیح ایک منفی چیز ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. فرمایا کہ تعجب ہوا تمہیں, یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز, سورج, چاند, ستارے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, وہ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں, وہ تمہارے شعور سے بالا تر ہے لیکن وہ سب ہیں. اس کے بعد ایک جملے کا حصہ ہے جس پر دونوں طرف سے کلام دلالت کر رہا ہے لیکن اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا, اس کو میں نے کھول دیا ہے کہ تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا. یعنی یہ جو تم نے اللہ کی طرف چیزیں منسوب کر دیں, جس طرح سے جو چیزیں کسی طرح اس کے شائن شان نہیں ہیں ان سے ایک میتھالوجی بنا کر بیٹھ گئے ہو, ان کو اپنے عقائد میں درج کر لیا ہے, یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق ان کو لمحے بھر کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا. تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا. یعنی یہ کوئی کرنے کی باتیں تھیں. کبھی کسی کو اس پروردگار کی ذات میں ساجی بنا دیا, کبھی صفات میں ساجی بنا دیا, کبھی حقوق میں ساجی بنا دیا. تمہیں یہی بتایا گیا تھا اور پہلے دن سے پیغمبروں نے بتایا تھا کہ نہ کوئی اس کی ذات سے ہے نہ وہ کسی کی ذات سے ہے, وہ تو یگانہ اور یکتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ الا لہ الخلق والامر, یہ پوری کائنات بھی اس کی مخلوق ہے, اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے, کسی نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا, وہی بنانے والا ہے اور وہی اس کا نظم بھی چلا رہا ہے, اس میں بھی کوئی ساجی نہیں ہے. عام طور پر جو شرک کی بنیاد پر ایک خداؤں کی انجمن بنائی جاتی ہے اس میں تقسیم کار کا اصول اختیار کیا جاتا ہے. اس کو اگر اس وقت آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑھ کر ہندو دیو مالا میں اس کا ظہور ہوا ہے. یعنی برہمائی خالق ہے لیکن پھر اس کے بعد دنیا میں جو دونوں چیزیں نمودار ہوتی ہیں, ایک وہ خیر جو پیدا ہوتا ہے, وہ نعمتیں جو انسان کو ملتی ہیں جس کے نتیجے میں دنیا چل رہی ہے, اور دوسرے جو عالم اس میں آتے ہیں. یہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے کہ یہ دنیا اپنے اندر بہت سے وہ پہلو رکھتے ہیں کہ جو گرفت میں نہیں آتے لیکن وہ ہیں. بہرحال تو انہوں نے ان کو وشنو اور شیو میں بانٹ دیا, اور اس طریقے سے جیسے کہ مجوسیوں کے ہاں یزدا و اہرمن کی تقسیم ہو گئی. تو یہ فرمایا کہ نہیں, یہ سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے, ان میں سے کوئی کسی درجے میں بھی اس کا شریک نہیں ہے. تو یہ باتیں تم اس کے بارے میں کہتے ہو, زمین و آسمان کے پروردگار کے بارے میں, تم پر آسمان ٹوٹ پڑتا کیوں نہیں ٹوٹ پڑا, اس پر ہے یہ جملہ انہو کانا حلیمن غفورا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا۔ ایک بار اس نے مہلت دے دی ہے تو اب تمہاری یہ باتیں سن کر جوش میں آ کے تلپٹ نہیں کر دیتا، بلکہ اسی مہلت کے قاعدے ضابطے بنا دیے گئے ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے جتنی مہلت کسی کو دی ہے اس میں جو جس نے کہنا ہے وہ کہتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی دنیا میں جب اس کی دینونت برپا ہوتی ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کا حساب کیسا ہوگا، جس کو دوسری جگہ کا ہے سری الحساب یا سری العقاب، اور اس کا انتقام کیسا ہوگا۔ پھر اس موقع پر یہ بات واضح ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں تو وہ بڑا ہی بردبار ہے، بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے، جو کہنا چاہتے ہو کہتے ہو۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جب ہم پیچھے نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ابتدا توحید ہی سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیغمبر بنا دیا، اور اس طرح کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، ان کے ہاں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، انہوں نے کوئی شرک ایجاد نہیں کیے تھے، پھر انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اور جب انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دور آیا دنیا میں جس میں شرک دنیا پر حکومت کر رہا، عالمی سطح پر شرک کی حکومت قائم رہی ہے، یعنی کم سے کم 3500-4000 کی تاریخ سے اب ہم واقف ہیں کہ وہ کس شان سے قائم رہی، کس طریقے سے دیوی دیوتاؤں کی انجمن وجود میں آئی ہیں، کس طرح سے اس کی بنیاد پر فلسفے بنے ہیں، اس کا ظہور ہندوستان میں کس طرح ہوا، اس کا ظہور مشرق بعید کے ملکوں میں کس طریقے سے ہوا، اس کا ظہور جو اولاد یافت آباد ہے جہاں جہاں وہاں کس طرح سے ہوا، اسی طریقے سے مصر میں، اسی طرح سے یونان میں۔ تو اس ساری دنیا میں شرک کی حکومت قائم ہوئی ہے ایک زمانے میں، اور ہزاروں سال تک قائم رہی ہے۔ وہ بردوار اور درگزر فرمانے والا درگزر ہی فرماتا رہا، یعنی زمین پر، جیسے یہاں کہا ہے کہ کیا یہ بات ایسی تھی کہ اس کو برداشت کر لیا جاتا، دوسری جگہ یہی تعبیر جو میں نے یہاں جملے کا حذف نکال کر واضح کی ہے، خود قرآن کی اپنی تعبیر ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، کیا بات کر رہے ہیں، یعنی خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر اس کی شریک بنا رہے ہیں، کوئی اور غلطی کرنی تھی کر لیتے، لیکن انسان یہ جسارت کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس پروردگار نے ہزاروں سال تک وہ غلبہ قائم رہنے دیا۔ اس کے بعد کوئی ہزار سال وہ ہیں جس میں توحید کی بنیاد پر سیاسی غلبہ حاصل ہوا ہے دنیا کی قوموں کو، اور پھر وہ غلبہ بھی 17ویں صدی کی ابتدا سے ختم ہو گیا، اب ہم الحاد کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قیامت اسی پر برپا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو اصل میں مقدر تھا یہاں، جس کو کھولنا ضروری تھا۔ انہو کان حلیمن غفورا، تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو، یعنی یہ ہدایت جب ان کے سامنے رکھتے ہو، ان کو اس طرح متنبہ کرتے ہو، اس طرح سے علم و عقل کے مسلمات سے استدلال کرتے ہو، تو آخر کیا وجہ ہے کہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اوپر بھی اس کی ایک وجہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اب یہاں بتایا کہ اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی اگر آدمی آخرت کو مانتا ہو تو پھر وہ خدا ترس ہوگا، پھر وہ بات نہیں بنائے گا، پھر اس کو غلطی لگ سکتی، بڑی سے بڑی غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن نہ اس سے بات کرنے میں کوئی رکاوٹ کبھی پیدا ہوتی ہے، نہ بات سمجھانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے گھنٹوں بحث کرے، برسوں بحث کرتا رہے۔ پیغمبروں نے بڑی مہلت دی ہے، 10-20 سال بعض اوقات دیے ہیں لوگوں کو، اور سیدنا نوح کے معاملے میں تو قرآن کہتا ہے 950 سال معمولی مدت نہیں ہے، یعنی ایک ملینیم گزر گیا، اس سب کے باوس لوگ جب نہیں سمجھنا چاہتے تو نہیں سمجھنا چاہتے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے کہ جب آخرت پر سچا ایمان نہ رہے تو انسان پھر اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر چیزوں کو اپنے ذہنی، فکری، نفسی، جبلی مفادات کے تحت دیکھتا ہے، اور جب وہ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اور حق کے درمیان پردے حائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ پردے ہیں جو لازمی نتیجے کے طور پر پہلے حائل ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو گہرا کر دیتا ہے. انہی کا آخری بیان وہ ہے کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں تو خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کو بیان کیا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب یہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کو ٹیڑھا کر دیا. تو فرمایا کہ جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اور ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا کرتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سن سکیں. یہ آخری درجے کی محرومی ہے جو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے. میں نے لکھا ہے کہ یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جس کے تحت جب کوئی شخص یا گروہ حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو کچھ عرصے کی مہلت کے بعد اس کی وہ صلاحیت ہی سلب کر لی جاتی ہے جو حق کو پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہر انسان کو دے رکھی، وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد صرف عذاب ہی کا انتظار ہوتا ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد لازمن آ جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے اور آخرت میں بھی جن لوگوں کا معاملہ ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ توجہ دلائی کہ اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ذرا اپنے باطن کی طرف دیکھو کیا ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.